बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. سامعین, ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر رضوی حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کی خارجہ پالیسی میں نئے دور کا آغاز, رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر. جنگ یمن کے شعلے تمہاری دارالحکومتوں تک پہنچ سکتے ہیں, لبنان کے مفتی اعظم. اور شام کے الحسکہ جیل پر قبضہ, امریکیوں کا ڈرٹی گیم شروع. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر جنرل یحییٰ رحیم صفوی نے کہا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی میں نشت ثانیہ کا نیا دور شروع ہو گیا, جس پر دشمن ہکا بکا رہ گئے. ایران اور پڑوسی ممالک سے متعلق قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر جنرل رحیم یحییٰ صفوی کا کہنا تھا کہ 15 ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کی پالیسی مغربی ایشیا میں ایران کی حکمت عملی اور مشرق کی جانب رجحان, نیز چین اور روس کے ساتھ ہماگیر تعلقات کی پالیسی نے یورپی دشمنوں اور بعض علاقائی حریفوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ہماگیر سیاسی, اقتصادی, ثقافتی, سیکورٹی, سائنسی, سیاحتی اور تعلیمی تعاون کی جامع پالیسی تیار کی ہے اور طویل المدت اور کم سے کم 20 سالہ تعلقات پر استوار ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ وینا مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے پیر کے روز پریس کانفرنس میں وینا میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات کے بارے میں کہا کہ تمام فریقوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے دوبارہ علیحدہ ہونے کا اب مشاہدہ نہیں کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بیشتر نکات پر مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور اب اختلافی نکات کم رہ گئے ہیں. سعید خطیب زادے نے کہا کہ سب سے بڑی کامیابی کی بات یہ ہے کہ ایران کی بیشتر باتوں سے سب نے اتفاق کیا ہے, اور سب کا کہنا ہے کہ امریکی سے ضمانت کے مسئلے پر غور کیے جانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ایران پائیدار سمجھوتے کے لیے ویانا مذاکرات میں شامل ہوا ہے، تاہم کچھ نکات ایسے بھی ہیں کہ جن پر ضمانت بھی درکار ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یمن کے بارے میں بھی کہا کہ جو کچھ وہاں پیش آ رہا ہے وہ انسانی المیہ ہے، اور ایران یمنی عوام کے ساتھ کھڑا ہے تاکہ دنیا والوں تک ان کی آواز پہنچائے۔ ایران مخالف ظالمانہ امریکی پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری ویانہ مذاکرات کا آٹھواں دور ایک مہینے سے جاری، اور اس درمیان ایران اور چار جمعی گروپ کے رکن ملکوں کے اعلی مذاکرات کاروں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے مذاکرات کار سید علی باقر کنی نے پہلے ویانہ میں یورپی یونین کے امور خارجہ کے ڈپٹی انچارج انریکا مورا سے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے چار جمع کے ایک گروپ کے رکن ملکوں روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نمائندے وفود کے سربراہوں سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ لبنان کے مفتی اعظم نے خبردار کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ یمن کی آگ ہر طرف پھیل جائے۔ لبنان کے شیعہ جعفری مذہب کے مفتی اعظم شیخ احمد قبلان نے جنگ یمن میں توسیع کی بابت خبردار کیا اور کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا شعلہ ہر طرف پھیل جائے۔ انہوں نے عرب حکومتوں کو خبردار کیا کہ یمن میں بھڑکی جنگ کی آگ بجھانے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں تمہارے دارالحکومت جل کر راکھ ہو جائیں۔ لبنان کے مذہبی رہنما نے کہا کہ عرب حکومت اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ یمنیوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ یمن حرام ہے۔ شیخ احمد کے مطابق جنگ یمن سے فائدہ صرف اسرائیل اور امریکہ کو ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ یمن پر سعودی اتحاد کے مسلسل حملے جاری ہیں، ان حملوں میں صرف بے گناہ افراد ہی جا بحق ہو رہے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی پہلی خاتون جج کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد نے جسٹس عائشہ ملک سے حلف لیا۔ جسٹس عائشہ ملک کی تقریب حلف برداری سپریم کورٹ میں ہوئی، جس میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل اور وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے کورونا کے بحران میں امیر اور غریب کے درمیان مزید فاصلہ بڑھا دیا ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے مودی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دور میں حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ ہندوستان پاکستان کے راستے افغانستان کو گندم فراہم کرے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے راستے 50,000 میٹرک ٹن گندم کی امداد افغانستان بھیجے گا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پاکستان سے 2 ماہ کی بات چیت کے بعد افغانستان کو زمینی راستے سے ہندوستانی امداد بھیجنے پر اتفاق ہو گیا۔ شام کے صوبہ الحسکہ میں موجود مقامی ذرائع نے خبر دی ہے کہ امریکی فوجیوں اور اس کے ایجنٹوں نے دہشت گرد گروہ داعش کے قیدیوں کو نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام کے شمال مشرقی صوبے الحسکہ میں موجود مقامی ذرائع نے شہر کی اسنا جیل پر قبضے کے لیے ہونے والی جھڑپیں ختم ہونے کی خبر دی ہے۔ اس سے پہلے جیل کے پاس 2 خطرناک دھماکے ہوئے تھے جو داعش کے دہشت گردوں کا واچ ٹاور تھا۔ اس دھماکے کے بعد داعش کے دہشت گردوں نے جیل پر حملہ کر دیا تھا تاکہ دوسرے سارے قیدیوں کو فرار ہونے کا موقع مل جائے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سینئر رکن محمد البخیتی نے بیرونی سرمایہ کاروں سے کہا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں، یہ ملک لڑائی کا میدان بن گیا ہے۔ المیادین ٹیلی ویژن کے مطابق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سینئر رکن محمد البخیتی کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں بیرونی سرمایہ کاری صفر تک پہنچ جائے گی۔ یمن کے مختلف علاقوں پر جارے سعودی اتحاد کے حملوں میں شدت کے بعد سنا حکومت نے غاصب ملکوں اور متحدہ عرب امارات کو سخت خبردار کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ داعش دہشت گرد گروہ نے ہرات کے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ہرات کا بم دھماکہ داعشی عناصر نے کیا ہے۔ افغانستان کے مغربی شہر ہرات کے ایک علاقے میں مینی بس میں بم دھماکے سے 4 خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے ہرات کے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازے جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اندازے جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی اندازے جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اقرار بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور افغانستان میں سیکورٹی کے حالات پر بھی نظر ڈالیں گے، اور افغانستان میں جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس پر بھی ہم نگاہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو ملاحظہ فرمائیے اندازے جہاں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں جہاں بہت سارے مسائل اور مشکلات ہیں، وہاں دہشت گردی کا مسئلہ ایک سب سے بڑے مسئلے کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور داعش ایسا لگتا ہے کہ اس نے افغانستان کے عوام اور بے گناہ شہریوں کو قتل یا انہیں یرغمال بنانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ آخر اس تمام تر صورتحال کی ذمہ داری کس کی؟ اگرچہ دہشت گردانہ بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش قبول کرتا ہے، لیکن عوام کی جان و مال اور ان کی سلامتی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ اور جیسے دیگر سوالات ہوں گے جن کا ہم جائزہ لیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
گزشتہ برس 15 اگست کو افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہو جانے کے بعد سے افغانستان کے مختلف علاقوں میں خونخوار دہشت گرد گروہ داعش کی دہشت گردانہ کاروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ قندوز، قندھار اور ہرات جیسے صوبوں میں داعش نے خوفناک اور دل دہلا دینے والے دہشت گردانہ حملے کر کے درجنوں معصوم اور بے گناہ افغان شہریوں کی جان لے لی ہے۔ 2 روز قبل افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں 1000 شیعہ مسلمانوں کی ایک مینی بس پر دہشت گردانہ حملہ کیا گیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ قندوز، قندھار اور دیگر علاقوں کی طرح ہرات میں بھی دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری تکفیری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے۔ اگرچہ طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد کہا تھا کہ وہ ملک میں دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن بظاہر ابھی تک طالبان کی طرف سے اس طرح کی کسی سنجیدہ کوشش کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ایک مضبوط حکومت اور سیکورٹی نظام کے فوتان کی وجہ سے داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کا حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وقفے سے عام شہریوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں 5 مہینے سے زائد عرصے سے طالبان نے ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، لیکن ابھی تک دنیا کے کسی بھی ملک نے طالبان کی عبوری انتظامیہ کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے طالبان کے سامنے مختلف شرطیں رکھی جا رہی ہیں، جن میں ایک بنیادی شرط ملک میں وسیع البنیاد حکومت کا قیام ہے۔ اس درمیان افغانستان کے شیعہ مسلمانوں کے رہنماؤں نے بھی طالبان کے رویے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت میں شیعہ مسلمانوں کو نمائندگی نہ دینا افسوسناک امر ہے۔ اس صورتحال میں افغان عوام سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور ایران سمیت علاقے کے بعض ممالک نے انسان دوستانہ امداد بھی افغان عوام کو فراہم کیے، لیکن صرف امداد کی فراہمی افغان عوام کے مسائل مشکلات کا حل نہیں ہے۔ ایران کی کوشش ہے کہ جتنی جلد ہو سکے افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل پائے، اور اس نے اس کوشش کے تحت طالبان کی عبور انتظامیہ کا وزیر خارجہ اور ان کے ہمراہ وفد کی تہران میں میزبانی بھی کی، اور تہران میں مقیم طالبان مخالف افغان رہنماؤں سے ملاقات بھی کرائی، اور اب بھی ایران کا یہی موقف ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے تعلق سے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اس درمیان طالبان کا اعلیٰ سطحی وفد اس وقت یورپی ملکوں کے عہدیداروں سے بات چیت کے لیے ناروے کے دارالحکومت اسلو میں ہے۔ اس دورے کے تعلق سے طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمیں کافی امید ہے کہ عالمی برادری ہمیں تسلیم کرے گی، لیکن نارویجین وزیر خارجہ نے صاف کر دیا ہے کہ اس دورے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یورپ طالبان کی موجودہ انتظامیہ کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں موقع ممتاز سیاسی مبصر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ کہتے ہیں آغاز کرتے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمان گلشن عباس نقوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی نقوی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جس طریقے سے داعش پورے افغانستان میں دندناندہ پھر رہا ہے، تو اس کو لگام دینے کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے داعش کو بنایا، وجود میں لے کر آئے۔ تو ڈائریکٹ اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے تو امریکہ، یعنی جو موجودہ صورتحال ہے افغانستان میں، اس کا ذمہ دار جو ہے سب سے پہلے ہم امریکہ کو سمجھتے ہیں، چونکہ امریکہ ہی تھا جس نے داعش کو تشکیل دیا، اور امریکہ ہی تھا جو طالبان کو بھی وجود میں لے کر آیا تھا۔ تو اب تک یعنی تقریباً 20 برس تو مسلسل افغانستان پر امریکہ کا قبضہ رہا، تو اس کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی اگر ہم نظر ڈالیں، سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ اور قبضہ کیا تھا، تو اس کے بعد سے امریکہ کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے تھے اور جیسے لوگ تیار کیے گئے تھے، تو اس کے نتیجے میں ایک بدامنی تھی جو شروع ہوئی، اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بدامنی جو ہے رکی نہیں ہے، بلکہ اس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اور ابھی تازہ ترین جو ہے وہاں ایک منی بس میں حملہ ہوا ہے جس میں خواتین شہید ہوئی ہیں، اور دوسرے افراد جو ہیں شہید بھی ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے تو امریکہ جو ہے وہ سر فہرست ہے اس میں۔ اور امریکہ کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ اب طالبان نے وہاں پر حکومت قائم کر لی ہے، چاہے وہ زبردستی کے ساتھ ہی ہے، یعنی اسلحے کے زور پہ انہوں نے حکومت قائم کی ہے، وہاں پر کوئی جمہوریت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت طالبان جو ہیں وہ خود کو حکمران وہاں کے کہلاتے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو عالمی سطح پر تسلیم بھی کیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے نمبر پر جو ہے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہاں امن قائم کرنے کی افغانستان میں، تو وہ طالبان کی ذمہ داری بنتی ہے۔
جی گلشن صاحب، یہ جو داعش، آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی، اکتوبر میں بھی، یہ کے بعد دیگر قندوز اور قندھار میں نماز جمعہ کے دوران دھماکے ہوئے تھے، اور ایک خاص طبقے کو، شیعہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا، اور ابھی حیرات میں جو دو روز قبل جو دھماکہ ہوا دہشت گردانہ، اس میں بھی خاص شیعہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور ڈی ٹی آئی کے ساتھ اس کی ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ دندناتے پھر بھی رہے، تو یہاں پر کوئی سوالیہ نشان جو طالبان انتظامیہ ہے اس کی کارکردگی پر نہیں لگتا؟
جی بالکل، آپ نے درست فرمایا ہے، کیونکہ طالبان اس سے پہلے یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ داعش جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، داعش ایک بہت چھوٹا سا گروہ ہے، اور ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ 5 مہینے بھی گزر چکے ہیں، طالبان نے افغانستان کی حکومت پر قبضہ کیا یا وہاں پر حکومت جو ہے وہ اپنی بنا لی ہے، تو اتنے عرصے میں ان کو چاہیے تھا کہ، چونکہ ان کو جنگی مہارت تو ان کو حاصل ہے اب سیاسی اعتبار سے، دوسری جو قابلیتیں صلاحیتیں جو ہونی چاہیے ان سے، چاہے وہ تہی دامہ ہوں، لیکن چونکہ اتنا عرصہ انہوں نے جنگوں میں گزارا اسی طرح کے واقعات میں اسلحے کے ٹریننگ میں اور اسی طرح کی صورتحال میں گزارا ہے اور افغانستان کی فوج کا مقابلہ کر کے وہاں افغانستان پر اپنی حکومت قائم کر لی ہے, تو ان سے یہ توقع تو کی جانی چاہیے تھی اور توقع تھی ان سے کہ بقول ان کے اگر داعش کوئی چھوٹا گروہ ہے ان کے مقابلے کے لیے زیادہ وہ ڈٹ نہیں سکتا ہے, ان کا قلع کما کر سکتے ہیں طالبان, تو خود ان کے اپنے بقول جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ اس 5 مہینے کے عرصے میں وہاں پر تمام اقوام کو اور تمام مذہبی گروہوں کو, تمام لسانی گروہوں کو, تمام عوام کو وہاں پر وہ امن فراہم کرتے اور افغانستان میں جو ہے وہ اس طرح کے گروہ دہشت گرد گروہوں کی جیسے داعش ہے, کیونکہ داعش کے تو وہ بھی مخالف ہیں, تو داعش جو ہے اس کا قلع کما کرتے, اس کا مقابلہ کرتے, لیکن ان 5 مہینوں کے دوران ہمیں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی ہے. ان کے آنے کے بعد داعش مسلسل حملے کر رہی ہے اور دہشت گردی جو ہے اس کی طرف سے دہشت گردانہ کاروائیاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جا رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے جہاں دوسرے امور میں کوتاہی کی ہے اس سلسلے میں بھی ظاہر ہے کہ طالبان نے امن وہاں قائم کرنے میں, افغانستان میں امن قائم کرنے میں بھی کوئی قابل قدر کام انجام نہیں دیا.
جی اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کی ممتاز تازہ نگار محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ. السلام علیکم محترمہ.
السلام
جی فوزیہ صاحبہ, آپ دیکھیں کہ طالبان نے کہا تھا شروع میں کہ ہم داعش کے چیلنج کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے, بہت چھوٹا سا گروہ ہے, ہم اس کا صفایا کر دیں گے, لیکن مسلسل داعش جو ہے وہ سر اٹھاتا جا رہا ہے اور ڈھٹائی کے ساتھ دہشت گردی بھی کر رہا ہے انتہائی وحشیانہ طریقے سے, اور ذمہ داری بھی قبول کر رہا ہے, چاہے وہ قندوز کا اکتوبر میں جو واقعہ ہو یا قندھار کا یا پھر دو روز قبل جو ہرات میں جس طریقے سے شیعہ ہزارہ مسلمانوں کو اس نے ٹارگیٹ کیا, ان کو شہید کیا, اس کی بھی ذمہ داری لے رہا ہے, لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ طالبان کی طرف سے داعش کے خلاف کوئی سنجیدہ کاروائی نہیں ہو رہی, کیوں ایسا ہے؟
دیکھیے میں بہت دفعہ اور بار بار میں اتواتر سے ایک بات کہتی ہوں کہ داعش کے بارے میں جب بات ہم کرتے ہیں تو وہ کون ہے, اسی طرح پہلے جب ہم طالبان کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ کون تھے, اب اس میں اگر آپ ان کا پیٹرن دیکھیں جو ان کے اقدامات ہیں, جس طرح طالبان پہلے ایک دہشت گردی کے ذریعے اور خوف پیدا کیے ہوئے تھے اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے, مختلف جگہ پہ مارے گئے, افغانستان میں جو ہے خون کا بازار گرم رہا, اسی طرح اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ داعش بھی اسی پیٹرن پہ ہیں. اس سے اپنی میری اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ جس طرح طالبان کو کہیں نہ کہیں کسی فورسز نے جو بنایا تھا وہی پیٹرن اسی پہ جو ہے یہ اس وقت داعش کو بھی بنایا جا رہا ہے, اور داعش کا ایک مکمل طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کاروائیاں تقریباً اسی طرح ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ کسی گروہ کو نشانہ بناتے ہیں یا کسی ایک کہہ لیجیے کہ کمیونٹی کو نشانہ بناتے ہیں. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اہل تشیع کے ساتھ انہوں نے کافی زیادہ جو ہے ایک وہی اپنی دہشت گردانہ پالیسی رکھی ہے. تو میں تو پہلے سے کنوینسڈ ہوں, اور میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے, شاید آپ ہی کے پروگرام میں بھی کہا, اور میں چونکہ اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ داعش کے بارے میں اگر یہ سوچا جائے کہ اس کی پشت پناہی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں امریکہ کا کوئی سیکشن کہہ لے, کوئی حصہ کہہ لے, وہ نہیں کر رہا, تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. مجھے تو اسی طرح کا تقریباً پیٹرن لگتا ہے, امریکہ کا نکلنا, داعش کا ایکٹیو ہونا, مجھے تو یہ اس سے اس کا رابطہ بھی لگتا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی ربط نہیں ہے. بار طور انسانی ہلاکت جو ہے وہ ایک پوری دنیا کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے.
بہت شکریہ, اگلے پروگرام تک مجھے علی باسی جی کے ساتھیوں کی اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین تھے گھر سے, جو لے شفاعت کا جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ سفر سے تقدیر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ. اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
سامین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, گناہ کا ترک کر دینا توبہ کے طلب کرنے سے زیادہ آسان ہے, اور ہر درد کے لیے دوا ہوتی ہے, اور گناہوں کی دوا توبہ و استغفار ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, نفس کو پاک اور صاف کرنے کا بہترین راستہ گناہوں کا نہ کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص گناہوں سے بالکل آلودہ نہ ہو اور نفس کی ذاتی پاکیزگی اور صفا پر باقی رہے, تو یہ اس شخص سے افضل ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. لیکن جو انسان گناہوں سے آلودہ ہو جائے, اسے بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا راستہ کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا, بلکہ پروردگار عالم نے گناہگاروں کے لیے توبہ کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے, اور ان سے چاہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور توبہ کے پانی سے نفس کو گناہوں کی گندگی اور پلیدگی سے دھو ڈالیں. خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہہ دو کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں, کیونکہ خدا تمام گناہوں کو بخش دے گا اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نیز ایک اور مقام پر ارشاد اہدیت ہوتا ہے کہ جب مومن تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہہ دو کہ تم پر سلام ہو، خدا نے اپنے اوپر رحمت اور مہربانی لازم قرار دے دی ہے، تم میں سے جس نے جہالت کی وجہ سے برے کام انجام دیے اور توبہ کر لی اور خدا کی طرف پلٹ آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جی ہاں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے نفس سے مطلع ہیں اور اپنے گناہوں سے باخبر ہیں تو پھر توبہ کرنے سے کیوں غفلت کریں؟ کیا ہم قیامت اور حساب و کتاب اور دوزخ کے عذاب کا یقین نہیں رکھتے؟ کیا ہم اللہ کے اس وعدے میں کہ گناہگاروں کو جہنم کی سزا دوں گا شک اور تردید رکھتے ہیں؟ انسان کا نفس گناہ کے ذریعے تاریک اور سیاہ و پلید ہو جاتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی شکل حیوان کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر انسان کے دل یعنی روح میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے، جب وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سفید نقطے میں سیاہی وجود میں آ جاتی ہے، اگر اس نے توبہ کر لیا تو وہ سیاہی مٹ جاتی ہے، لیکن اگر بار بار گناہ کرتا رہا تو آہستہ آہستہ وہ سیاہ نقطہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سارے سفید نقطے پر چھا جاتا ہے، اس وقت وہ انسان پھر نیکی کی طرف نہیں پلٹتا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، توبہ کو دیر میں کرنا ایک قسم کا غرور اور دھوکہ ہے، اور توبے میں تاخیر کرنا ایک طرح کی پریشانی اور حیرت ہوتی ہے، اور خدا کے سامنے عذر تراشنا موجب ہلاکت ہے۔ انسان یہ سب اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کا وجود گناہوں سے بھرا ہوتا ہے، اور گناہ کا مرتکب اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوتی ہے۔ اسی لیے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بندگان خدا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس دنیا کو چھوڑ دو جو تمہیں بہرحال چھوڑنے والی ہے، چاہے تم اس کی جدائی کو پسند نہ کرو، وہ تمہارے جسم کو بہرحال بوسیدہ کر دے گی، تم لاکھ اس کی تازگی کی خواہش کرو۔ تمہاری اور اس کی مثال ان مسافروں جیسی ہے جو کسی راستے پر چلے اور گویا کہ منزل تک پہنچ گئے، کسی نشان راہ کا ارادہ کیا اور گویا کہ اسے حاصل کر لیا، اور کتنا تھوڑا وقفہ ہوتا ہے اس گھوڑا دوڑانے والے کے لیے جو دوڑاتے ہی مقصد تک پہنچ جائے۔ اس شخص کی بقا ہی کیا ہے جس کا ایک دن مقرر ہو جس سے آگے نہ بڑھ سکے اور پھر موت تیز رفتاری سے اسے ہکا کر لے جا رہی ہو، یہاں تک کہ بادل ناخواستہ دنیا کو چھوڑ دے۔ خبردار، دنیا کی عزت اور اس کی سربلندی میں مقابلہ نہ کرنا، اور اس کی زینت و نعمت کو پسند نہ کرنا، اور اس کی دشواری اور پریشانی سے رنجیدہ نہ ہونا کہ اس کی عزت و سربلندی ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کی زینت و نعمت کو زوال آ جانے والا ہے، اور اس کی تنگی اور سختی بہرحال ختم ہو جانے والی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار سے جناب مہر اللہ بنگش صاحب لکھتے ہیں، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، ماشاءاللہ تمام پروگرام بہت ہی اچھے جا رہے ہیں، کافی عرصہ ہوا کہ میں نے خط نہیں لکھا ہے، ہمارے یہاں نیٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ریڈیو پر نشریات کافی صاف سنائی نہیں دیتی، لیکن ہم انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کی نشریات سنتے ہیں، سارے پروگرام ہمیں پسند ہیں، اور ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران کی نشریات بہت ذوق و شوق سے سنی جاتی ہے۔ اور سامعین محترم، مہر اللہ بنگس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
نجف اشرف کے بعض قابل اعتماد افراد نقل کرتے ہیں کہ مرحوم آخوند ملا حسین قلی ایک دن جب اپنے استاد مرحوم آخوند مجتہد کے پاس درس کے لیے پہنچے تو انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا، کل رات تم نے کون سا نیک کام کیا ہے؟ شاگرد نے جواب دیا، کوئی بھی تو ایسا کام نہیں کیا۔ استاد نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، گزشتہ رات جو کچھ بھی تم نے کیا ہے مجھے بتاؤ۔ شاگرد نے بتایا، گزشتہ شب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے عید غدیر کی شب تھی اور کچھ لوگ کربلا مولا سے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کر کے نجف اشرف آئے ہوئے تھے اور یہ میرے کمرے میں ٹھہرے تھے۔ میرا کمرہ بہت چھوٹا ہے، ہم سب رات کا کھانا کھا کر سو گئے۔ تقریباً آدھی رات کو مجھے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوئی اور مجھے اپنے سینے پر بوجھ سا لگا، چنانچہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے مہمانوں میں سے ایک مہمان کا پاؤں میرے سینے پر رکھا ہوا ہے اور وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کا پاؤں اٹھا کر نیچے کر دوں، لیکن پھر اس خیال سے کہ وہ میرا مہمان ہے اور زائر حسین ہے اور ساتھ ہی علماء میں سے ہے اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مہمان کی عزت کرو، لہذا میں نے یہ زحمت برداشت کر لی اور اس کے پاؤں کو اپنے سینے سے نہیں ہٹایا، یہاں تک کہ اس نے اپنی مرضی سے سوتے سوتے اپنا پاؤں خود ہٹا لیا۔ یہ سن کر مرحوم آخوند نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے اندر ایسا نور دیکھ رہا ہوں جو اس سے پہلے نہیں تھا، اور اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم نے کل رات کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کیا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 بہمن 22 جمادی الثانی اور 25 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس جماد الثانی سن 391 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری قمری کے مسلمان شاعر ابن حجاج نے بغداد میں وفات پائی۔ ابن حجاج نوجوانی سے ہی شعر و شاعری کی طرف مائل ہوئے اور اس دور کے مشہور شاعر مہلبی کی صحبت اختیار کی۔ ابن حجاج کی جملہ تخلیقات میں ان کے دیوان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس دیوان کا ایک نسخہ بغداد کے کتب خانے میں جبکہ اس کے کچھ حصے دنیا کے مختلف ممالک میں محفوظ ہیں۔ January 25, 1456 کو جرمن سائنسداں گوٹنبرگ نے چھپائی کی صنعت کی بنیاد ڈالی۔ ان کے ایجاد کردہ جستے سے بنے ہوئے متحرک حروف کے ذریعے دنیا میں پہلی کتاب شائع ہوئی۔ یہ کتاب توریت اور انجیل پر مشتمل تھی اور اب اس کے صرف چند صفحے باقی ہیں جو دنیا کے نادر و کامیاب اشیاء کے بعض عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ جستے سے بنے ہوئے حروف کی ایجاد کے بعد چھپائی کی صنعت میں عظیم تبدیلیاں رونما ہوئیں اور بڑی تعداد میں کتابیں چھپنے لگیں۔ January 25, 1871 کو قفقاز کے مجاہد عالم دین شیخ شامل مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے۔ شیخ شامل 1797 میں جنوبی روس کے علاقے داغستان میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ شامل نے جو داغستان کے قبائل کے سیاسی اور مذہبی رہنما منتخب ہوئے تھے 1834 میں روس کے خلاف مسلحانہ تحریک شروع کی۔ چنانچہ زار روس کی افواج کئی جنگوں میں شیخ شامل کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئیں، لیکن 1839 میں 50,000 روسی فوجی عارضی طور پر اس تحریک مزاحمت کو کچلنے میں کامیاب ہوئے۔ تاہم شیخ شامل نے 2 برس کے بعد ایک بار پھر تحریک شروع کی اور قفقازی مجاہدین نے شیخ شامل کی قیادت میں 18 سال تک جدید ترین اسلحے سے لیس روس کی بڑی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بالآخر 1859 میں شیخ شامل کی گرفتاری کے ساتھ ہی روس کے خلاف قفقاز کی تحریک مزاحمت دم توڑ گئی۔ عمر کے آخری حصے میں عظیم مسلمان مجاہد عالم دین شیخ شامل مدینہ منورہ منتقل ہوئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ January 25, 1871 کو جرمن محقق اور طبیب ہانسین نے جزام یا کوڑ بیماری کا جرثومہ دریافت کیا۔ جزام جسم کے مختلف حصوں میں سوجن اور زخم کی صورت میں شروع ہوتا ہے اور اس سے متاثرہ اعضا گھل جاتے ہیں۔ جزام کے جراثیم انسانی اعصاب کو بھی متاثر کرنے اور ان میں احساس کے خاتمے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ یہ بیماری زیادہ تر گرم علاقوں میں پھیلتی ہے، تاہم دوسرے خطوں کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگرچہ جزام کی بیماری کو ختم کرنے کے سلسلے میں کافی پیش رفت ہوئی ہے اور اسے کنٹرول کرنے میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، تاہم اس بیماری کے مکمل علاج کی راہیں ابھی تک دریافت نہیں ہوئی ہیں۔ چنانچہ آج بھی بہت سے ممالک میں بڑی تعداد میں جزام کے مریض پائے جاتے ہیں۔ پانچ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کی طرف سے ایران کے اکثر علاقوں میں 2 سے زیادہ افراد کا اکٹھا ہونا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایران کے عوام کے مختلف طبقوں نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے، جو ایران کی خود مختاری، آزادی اور اسلامی جمہوریہ سے عبارت تھے، شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری رکھے، اور حکومت کے کارندے مختلف ہتھ کنڈے آزمانے کے باوجود عوام کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ شاہ کی حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں عوام کے ساتھ تشدد کی کارروائیوں کی وجہ سے مختلف شہروں میں عوام کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی۔ اسی دن فضائیہ کے افسروں اور سپاہیوں نے شاہ کی جابر حکومت کے خلاف مظاہرے کیے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ ان لوگوں نے اپنے مظاہروں کے اقتدام پر ایک قرارداد منظور کر کے شاہ کی حکومت کے جرائم کی مذمت کی اور انقلاب اسلامی کی راہ میں قربانی دینے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا۔ اور پانچ بہمن سن 1391 ہجری شمسی کو معاصر صاحب طرز ایرانی مصور محمد باقر آصف زادہ قزوینی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1302 ہجری شمسی میں قزوین میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن سے ہی تحصیل علم کے ساتھ ساتھ مصوری، شاعری اور موسیقی کی طرف بھی مائل تھے۔ سن 1387 ہجری شمسی میں آصف زادے کو استاد مصوری کے طور پر منتخب کیا گیا اور ان کے فن کی ستائش کی گئی۔ انہوں نے متعلقہ کئی غیر ملکی نمائشوں میں بھی شرکت کی اور ملکی و غیر ملکی اعلی عہدیداروں کے ہاتھوں 250 سے زائد سپاس نامے اور کئی ایوارڈ حاصل کیے۔ آصف زادہ قزوینی 89 سال کی عمر میں قزوین میں انتقال کر گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين Mm-hmm.